بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز آٹھویں پارے سے ہوا. کفار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کوئی ایسا معجزہ حسی محسوس ہو, آپ وہ دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر فرشتے بھی ہم اتار دیں اور وہ ان سے بات بھی کرنے لگیں, قبروں سے مردے بھی اٹھ کر ان سے بات کرنے لگیں, یہ ایمان پھر بھی نہیں لے کے آئیں گے. جو اللہ نے آپ کو معجزات دیے وہ کافی ہیں, شافی ہیں. ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. اس کا نزول ہے, اس کا وجود ہے. فرمایا گمراہ لوگوں کی سوچ اور فکر وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. گمراہ لوگوں کی سوچ اور فکر وہی لوگ جلدی قبول کرتے ہیں جن کی دنیا دل کی دنیا اس برائی کو قبول کرنے کے لیے سازگار ہوتی ہے. جنس جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. اندر برائی ہو تو بری نظریات کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے, اندر گندگی ہو گندے لوگوں کے نظریات اچھے لگتے ہیں, اندر گند جسے کہیں کہ گمراہی ہو تو گمراہ لوگوں کی سوچ اور فکر جلدی قبول ہوتی ہے. اور یہاں ایمان کا نور ہو, نیکی کا نور ہو, تقوی کی روشنی ہو تو پھر نیک لوگوں سے آدمی کو مناسبت ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی بات دل پہ اترتی ہے اور ان کی بات آسانی سے قبول ہوتی ہے. تو آدمی اپنی دل کی دنیا ہمیشہ پاک رکھے, ورنہ آج فضا میں اور ماحول میں تیزی سے برائیاں پھیل رہی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اندر کی برائی باہر کی برائی کو اپنی طرف کھینچ لے. ہمارے بچے بچیاں برائی کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور برائی کے ماحول میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہوتی ہیں. وہ بیچارے بہت آسانی سے ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں, مسلمان بھی نہیں رہتے. اللہ کے بارے میں انہیں شک ہونے لگتا ہے, قرآن کے بارے میں انہیں شک ہونے لگتا ہے. ایسے نظریات مسلمانوں کے بچے کیسے قبول کر لیتے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے آدمی؟ لیکن ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ بچے اور بچیاں بیچارے ایسے ماحول میں زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دل برائی کو قبول کرنے کے لیے اس میں صلاحیت آ جاتی ہے, اس کے لیے سازگار ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا ہی ہے, باہر بھیجنا ہی ہے, تو پھر انہیں تیار کر کے بھیجو نا. مٹکا پکا ہو تو پانی ڈالیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا, اور اگر مٹکے کی مٹی کچی ہوگی پانی ساتھ ملے گا سوراخ ہو جائے گا. آپ کے بچے برائی کے ماحول میں گئے اور خود ہی کچے ہیں تو ان کے ایمان اور ان کے اسلام میں سوراخ ہو جائے گی. ہاں, یا تو اتنے پکے ہوں کہ جہاں جائیں ان کی دنیا بدل دیں, ان کی سوچ بدل دیں. پھر ایسا ہو تو فرمایا برائی وہی آتی ہے اور انہی طبیعتوں کو اچھی لگتی ہے جن کے دلوں کے اندر کجی ہو, برائی ہو, اور یہ آسانی سے برے نظریات قبول کر لیتے ہیں. فرمایا عام طور پہ دنیا میں اکثر لوگ برائی میں ہوتے ہیں, رائے حق سے دور ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی بات قبول کر لیں گے آپ بھی رائے حق سے ہٹ جائیں گے. دنیا میں اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے مغربی جمہوریت کیا کہتی ہے, جہاں کسی بات پر سارے برے اکٹھے ہو جائیں اسے قبول کر لینا چاہیے. مغربی جمہوریت تو یہ کہتی ہے کسی برائی پر سارے برے اکٹھے ہو جائیں اسے قبول کرنا ضروری ہے. اسلام یہ کہتا ہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف ہو تو ان کے اس اتفاق کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے, اسلام میں ان کی اس اجتماعیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے, اس پہ ایک کھڑا ہو لاکھوں کھڑے ہوں اس ایک کی اہمیت ہے, اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر کھڑا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, ایمان والوں کو تلقین فرمائی, ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں سب کو چھوڑ دو. وبرو واحد الاثم وباطنہ, اعضاء اور جوارح کے گناہ بھی ہوتے ہیں اور باطن کے گناہ بھی ہوتے ہیں. جیسے ہاتھ سے جرم کرنا جرم ہے, ایسی دل سے کینہ اور بغض اور حسد رکھنا اور تکبر رکھنا اور اس دل میں دوسروں کے لیے برائی کا جذبہ رکھنا یہ باطن کے گناہ ہیں. ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو, باطنی گناہوں سے بھی توبہ کرو, اس لیے کہ گناہوں کا ریئیکشن آتا ہے. جو کرو گے اور جو بوؤ گے اسے کاٹنا پڑے گا, آج نہیں تو کل اس کا ریئیکشن اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اللہ نے یہی کہا ہے یکسبون الاسما, گناہ کرو گے سیجزونا, سزا تو ملے گی. دیر سویر ہوتی ہے, سزا تو ملتی ہے. کبھی جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے, کبھی سالوں پہلے کیے گناہ کی سزا سالوں بعد ملتی ہے. توبہ نہ کی سزا ملے گی, ورنہ موت اچھی نہیں آتی. سزا تو ملتی ہے, ورنہ موت کے بعد قبر میں اٹھنا اچھا نہیں ہوتا. سزا تو ملتی ہے, اللہ نے کہا ہے. پھر فرمایا جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کا ہر حکم ان کے دلوں میں قابل قبول ہو جاتا ہے. ان کے لیے اللہ کا ہر حکم قابل قبول ہو جاتا ہے اور وہ دل سے اللہ کے حکم کو قبول کر لیتے ہیں. اور جن کے دلوں جن پر اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے, توفیق چھن جاتی ہے, ان کے لیے اسلام پہ چلنا اتنا مشکل جیسے انہیں کہہ دیا جائے آسمان پہ چڑھ جاؤ, کوئی چڑھ سکتا ہے؟ ایسی فرمایا ان کے لیے اللہ کے حکم پہ پورا کرنا ان کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اے لوگو اللہ کی فرما برداری پہ آؤ. پھر مشرکین کے حماقتوں کا تذکرہ ہے. ان کی حماقت تھی کھیت اٹھاتے کچھ حصہ اللہ کا, کچھ حصہ اپنے معبودوں کا, اپنے معبودوں کا. اللہ کا حصہ معبودوں کے حصے میں مل جائے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اور معبودوں کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے خوف زدہ ہو جاتے تھے, یہ کیا ہو گیا, اس سے ڈرتے تھے. فرمایا ان کی یہ حماقت ہے. اللہ رب العزت شرک کرنے والے کی عبادت قبول نہیں کرتا. انہیں کی حماقتیں ہیں, اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے غربت کی وجہ سے, قتل کرتے تھے بچیوں کو آر کی وجہ سے. ان کی حماقت کا تذکرہ. بعض جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کرتے, اپنے لیے ان پر سواری کرنا, ان کو استعمال کرنا حرام قرار دیتے. بعض بچے پیٹوں میں ہوتے تو ان کے بارے میں نظریہ رکھتے یہ مردوں کے لیے ہے, یہ عورتوں کے لیے ہے, مردہ پیدا ہو اس کو سب استعمال کرتے. یہ ان کی حماقتوں کا تذکرہ کیا. پھر فرمایا اللہ نے ان چیزوں میں کوئی اللہ نے دلیل نہیں بھیجی, ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے. اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے. وہ کھیت اگاتے ہیں اور ان کھیتوں کے اندر مختلف پھل دیتے ہیں, اور پھر اللہ ہی کی ذات ہے. مختلف انواع کے اس ذات نے چوپائے پیدا کیے, نر پیدا کیے, مادہ پیدا کیے, جن سے تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو, گوشت بھی استعمال کرتے ہو, سواری بھی استعمال کرتے ہو, سامان بھی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے کبھی شرک کے لیے اجازت نہیں دی ہے. یہ اپنے آبا و اجداد کے نظریات پر جو شرک پہ کھڑے ہیں ان کے پیروکار ہوتے ہیں. پھر 10 کے قریب تقریباً وصیتیں ہیں قرآن کی اگلی آیت میں, اور یہ وہ وصیتیں ہیں جس پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں. تمام آسمانی شریعتیں جو اللہ نے اب تک اتاری ہیں ان وصیتوں پر سب کا اتفاق ہے. ان میں ایک وصیت ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا, اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا. دوسری بات فرمائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, زبانی یا کسی عمل سے انہیں تکلیف نہ دینا. اور ساتھ فرمایا ظاہری بے حیائی باطنی بے حیائی, اس بے حیائی سے دور رہنا. نحق کسی کو قتل نہ کرنا, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. نحق کسی کو قتل نہ کرنا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا, عہد پورا کرنا, اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرنا. اور یتیموں کا مال نہ کھانا، یہ وصیتیں فرمائی، اور فرمایا ہمیشہ سیدھے راستے کے اتباع کرنا، دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں۔ پھر قرآن کی سچائی اور حقانیت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کی رحمت کہ ایک نیکی کرو گے لے کے آؤ گے، اللہ 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے، برائی کی سزا ایک، اس کی سزا بھی ایک ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا، آپ کہہ دیں دنیا کو کہ میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے، میری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قومیں بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری قوم اس کی جگہ آ جاتی ہے، امتحان، ازمائش، کون اللہ کی فرما برداری اور کون نافرمانی پہ زندگی گزارتا ہے، یہ ازمائش اور امتحان، زندگی کا نام امتحان ہے۔ پھر فرمایا الف لام میم صاد، اس میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اللہ کی قرآن کی جسے کہیں کہ اس کی عظمت کا تذکرہ۔ پھر فرمایا قیامت کا دن ہے، وہاں وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، نیکی اور بدی اس کے ترازو میں رکھے جائیں گے، اور جس کی ترازو نیکیوں کے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر انسان کی تخلیق اور پیدائش کا تذکرہ ہے، اللہ نے اسے مسجود ملائکہ بنایا، انسان کو عزت ملی، اللہ رب العزت نے خود اسے بنایا، اس میں روح پھونکی اور اس کی عزت کروائی کہ فرشتوں نے اس کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، کس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے ورغلایا اور ورغلا کر اس طرف لے گیا جس طرح اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ درخت نہ کھانا، شیطان کہنے لگے کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور ساتھ کہنے لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں بڑا خیر خواہ ہوں۔ ہاں شیطانی قوتیں مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہیں، خیر خواہ بن کر، کبھی تعلیم کا نام دے کر، کبھی اقتصادیات کا نام لے کر، کبھی معیشت کا نام لے کر، کبھی صحت کا نام لے کر، مسلمانوں کے اندر اس انداز سے خیرخائی میں گھستی ہیں اور مسلمانوں سے ان کی نسلیں چھین لیتی ہیں، مسلمانوں کی نسلیں مسلمانوں کی نہیں رہتی، اسلام کی نہیں رہتی۔ دشمن آیا خیرخائی کے انداز میں اور بھلائی کے انداز میں، لیکن ان کی نسلیں لے گیا۔ ایک صدی پوری پوری اسلامی دنیا میں ایسے ہی ہے کہ مغرب نے اسلامی دنیا پر، تعلیم پر سرمایہ کاری کی، تعلیم برین واش کرتا ہے، تعلیم ذہن بدلتا ہے، تعلیم سوچ بدلتا ہے، تعلیم فکر بدلتا ہے، اس نے ایک ڈیڑھ صدی سے مسلمان اسلامی دنیا میں سرمایہ کاری کی، آج بدقسمتی سے اسلامی دنیا میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں مسلمانوں کے امور اور اقتدار ہے جو رہتے تو مسلمانوں کے ہیں لیکن انہیں مسلمانوں کی فکر نہیں، رہتے تو وہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں، بدقسمتی سے وہ دل سے، زندگی سے اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے بغیر فوج کے اور بغیر اسلحے کے اسلامی دنیا پہ فتح حاصل کی، لیکن اس کے پیچھے وہ تعلیم تھی، جس تعلیم نے سوچ اور فکر بدل دی، جس نے اسلامی دنیا کی نئی نسل کی سوچ اور فکر بدل دی۔ تو بڑی خیر خائی کے عنوان سے دشمن آپ کے پاس آتا ہے، شیطان نے بھی ایسا کیا تھا، قسم کھائی تھی میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، جب اللہ کہتا ہے کافر تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جب اللہ کہتا ہے شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جب اللہ کہتا ہے جو میرا دشمن ہے وہ ہمارا تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا دوست اس وقت ہوگا جب تم میرے نہیں رہو، تمہارا وہ خیر خواہ اس وقت ہوگا جب تم میرے نہیں ہوگے، جب تک تم میرے ہو وہ تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مانو۔ تو فرمایا یہ خیر خواہ بن کے آیا، ازمائش آ گئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر، جیسی وہاں گئے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، جسم کا لباس اترنے لگا، اللہ نے انسان میں، مرد میں بھی عورت میں بھی شرم و حیا رکھی ہے، بلکہ عورت میں مرد سے زیادہ اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے، لیکن جیسی جسم سے لباس اترنے لگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے بڑے درخت جس کے بڑے بڑے پتے تھے اس کو توڑ کر